يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلُوْغُوا جُ إِمَانْ لَيْهُمْ كُلُوا خَوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق دی وَشْكُرُوا لِلَّهِ اور کھانے کے بعد کیا کرو اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو گویا شکر ادا کرنا کیا ہے عبادت کرنا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کو خطاب تھا یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا سب کی بھلائی سب کی خیرخواہی اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور پاک ہے اس میں سے کھاؤ اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو ناپاک اور ناجائز چیزیں مت کھاؤ. یہاں اب بطور خاص اہل ایمان سے خطاب ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ ہے طیب ہے. طیب کا لفظ جو ہے تو یہ بے سے ہے جس کا معنی کیا ہے عمدہ پسندیدہ. تو اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں وہ چیز جس سے انسان کے حواس اور نفس لذت پائے. حواس کیا ہے مثلا سینس آف سمیل دیکھنے کی قوت چکھنے کی قوت یعنی ایسی چیز کھاؤ جو دیکھنے میں بھی بھلی ہو جس کی خوشبو بھی اچھی ہو جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو. پھر اسی طرح دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ ظاہری نجاستوں سے پاک ہو گلی سڑی نہ ہو اس میں سڑام نہ ہو بو نہ ہو ذائقہ نہ بگڑا ہوا ہو. تیسری بات یہ کہ خوش ذائقہ ہو اور خوشگوار ہو. چوتھی بات یہ کہ صاف ستھری ہو خالص ہو قدرتی ہو نیچرل صحت دینے والی ہو. انگریزی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے ہول سم جس سے انسان کی مینٹل اسپرچل اور جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہوں جو انسان کو صحت دینے والی ہو ہائیجینک ہو. تو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم وہ کھاؤ جو دیکھنے میں بھی اچھی ہو جو ہر طرح کی نجاست سے پاک اور صاف ہو جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو جو صحت بخشنے والی ہو قدرتی غذا ہو. کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کیا کھاتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. اور سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ انسان کی غذا اس کی جینز پر اثر کرتی ہے اور پھر اس کے اثرات اس کی نسلوں میں بھی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور تاریخی واقعہ کہ جس میں ایک بچی چھوٹی اپنی والدہ سے جھگڑ رہی تھی کہ خلیفہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤ. تو ماں نے کہا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے ہمارا گزارا نہیں ہے ہمیں تو زیادہ پیسے کمانے ہیں اس لیے پانی ڈالو. تو اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے اور انہوں نے یہ گفتگو سن لی. وہ ان کی اس امانت سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگا اور پھر ان کے پوتے تھے آگے حضرت عمر بن عبد العزیز. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حلال کا اثر نسلوں میں جاتا ہے. یعنی حلال صرف ایسی چیز نہیں یا پاکیزہ غذا صرف ایسی چیز نہیں کہ جو وقتی طور پر انسان کی شخصیت پر اچھے اثرات ڈالے بلکہ اس کی تاثیر آگے تک جاتی ہے. تو حلال اگر مانوی لحاظ سے پاک ہے تو طیب ظاہری لحاظ سے پاک چیز کے لیے آتا ہے کیونکہ حلال صرف ظاہری صفائی کے لیے نہیں بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں ان سے بچنا بھی ضروری ہے. طیب چیزیں کیوں کھانے کو کہیں گئی؟ اور اس کو پھر ہم جوڑیں گے کس سے؟ امت مسلمہ کے فرض سے. کہ امت مسلمہ کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی. حکم کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. ایک شخص جس کا کھانا پینا ہی درست نہیں، وہ نیکی کے کاموں میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ایک شخص جو ہر گندی بندی چیز کھا لیتا ہے، اس کا اسٹمک اپسٹ ہے، اس کی صحت خراب ہے، اور اس کے اندر ایک سستی اور کاہلی اور بیماری ہے، جو اپنی جان سے بیزار ہے، جو اپنا بھلا نہیں کر سکتا، جو اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، تو دوسروں کا فائدہ کب کرے گا؟ تو اگر کوئی بھی شخص طیب غذا نہیں کھاتا تو اس سے اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اور صحت پر اثر پڑنے کی وجہ سے وہ نیکی اور عبادت کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے. مثلا اگر آپ جسمانی طور پہ کمزور ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح آپ کسی انسان کی خدمت نہیں کر سکتے، کسی بیمار کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، کسی غریب کی مدد کو نہیں جا سکتے، کسی کی عیادت نہیں کر سکتے، کسی کی تعزیت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہیں. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی صحت اچھی نہیں. صحت اچھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کی غذا درست نہیں. اس میں آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے زبان کو کس چیز سے زیادہ بہتر ذائقہ ملتا ہے. بنی اسرائیل میں زوال کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے من و سلوا آسمانی غذائیں چھوڑ کر کیا مانگا تھا؟ دال، ساگ، پیاز، چٹپٹی چیزیں. وہ اپنے مقصد کو بھول گئے. انہوں نے زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لیا. آج اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے جینے کا مقصد بھی کیا رہ گیا؟ ہم سب اپنی زندگیوں، اپنے کلچر، اپنے معاشرے، اپنے خوشی غمی کے مواقع کو دیکھے تو اس میں ساری نمائش کس چیز کی ہے؟ کھانوں کی. کسی کی بڑائی، کسی کی قابلیت، کسی کی لیاقت دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ کیا کھا سکتا ہے، کیا پکا سکتا ہے، کیا کھلا سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایک جسم صحت مند نہیں تو اس میں دماغ صحت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک صحت مند سوچ کیسے ہو سکتی؟ ایک بیمار شخص، ایک چڑچڑا شخص اچھے اچھے آئیڈیاز کہاں سے لا سکتا ہے؟ اچھی اچھی باتیں کہاں سے سوچ سکتا ہے؟ پھر ہمارے سارے معمولات ڈسٹرب ہوتے ہیں اگر غذا درست نہ ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے صحیح صاف ستھری غذا نہیں کھائی تو ہو سکتا ہے نماز کے وقت میں آپ واش روم میں ہی بیٹھے رہیں اور نماز کا وقت چلا جائے. پھر اسی طرح پیٹ کی خرابی کی وجہ سے نماز میں آپ کو یکسوئی نصیب نہ ہو، آپ کانسنٹریٹ ہی نہ کر پائیں، آپ ایک نماز کے وقت تک بھی پاک نہ رہ سکتے ہوں. تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی زبان سے یا اپنے منہ سے پاک لقمہ اندر نہیں لے کے جاتے. جب جراثیم اور گندگی سے بھری ہوئی چیز محض زبان کی لذت کے لیے یہ سوچے بغیر کہ کیا کھا رہے ہیں، صرف اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے، تو اس کے بعد سمک کا کیا حال ہوگا اور اس کا پورے جسم پر کیا حال ہوگا، یہ ہم کم ہی سوچتے ہیں. اور کبھی نہیں سوچتے کہ اس غذا کے ہمارے اوپر اثرات کہاں کہاں تک جا کر پڑتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کو ابتدائی احکامات جو دیے جا رہے ہیں، جو کرنے کے کام قرآن پاک میں شروع میں بتائے جا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پہلے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہم غصے کے موقع پر اپنے آپ کو صبر میں تھامے رکھو. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انسان کے جو احساسات اور جذبات ہیں انہیں میں سے ایک جذبہ بھوک ہے. انسان کو جو چیزیں کمانڈ کرتی ہیں یا جو انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں یا جن کا انسان غلام ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز اس کے کھانے کی خواہش ہے. تو جو قوم اپنے کھانے کی خواہش پر قابو نہیں پا سکتی، جو لوگ اپنے زبان کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں، پھر وہ فاستبقوا الخیرات میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جن کا سارا دن کچن میں گزر جائے، پھر وہ نیکی کے کاموں میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ جن کا سارا غم صرف یہی رہ جائے کہ کیا خریدا جائے، کیا پکایا جائے، کہاں سے لایا جائے، کیسے بنایا جائے، چیزیں وہی ہوتی ہیں، بدل بدل کے ریسیپیز، صرف ٹیسٹ بدلتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی اسی میں کھپائے رکھتے ہیں. اسی لیے تو دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ مجھے پناہ دینا ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، جس کا مقصد اور مطلب صرف اتنا ہی ہو کہ آج ایک چیز زبان میں چکھ لے تو کل ایک دوسری طرح چکھ لے. یعنی آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی خواہش ایک فطری خواہش تو ہے، کھانا ایک عبادت ہے. آپ دیکھیے کہ کھانے کی بات کرنے کے بعد آخر میں کیا، ان کن تم یا ہوتا ابو دون، گویا کھانے پینے کا تعلق کس سے ہے؟ عبادت سے ہے. لیکن عبادت کب بنتا ہے؟ جب کھانا پینا عبادت میں مددگار ہو، نہ کہ عبادت میں رکاوٹ بن جائے. صحابہ کرام کا کھانے پینے کا سٹائل کیا تھا؟ سادہ غذا کھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا؟ جو کی روٹی، انشنا آٹا، نیچرل غذائیں، کھجور، دودھ، زمین سے نکلی ہوئی غذائیں، سبزیاں وغیرہ. کیونکہ جب انسان بہت بھاری برکم غذا کھاتا ہے تو اس سے اس کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں. جتنا زیادہ کھائے گا اتنی ہی پھر نیند زیادہ آئے گی. کچھ وقت کھانے میں گزر گیا، کچھ سونے میں گزر گیا، اور پھر سونے کے بعد پھر مزید سستی اتارنے کے لیے کچھ پینے پلانے میں گزر گیا. اور جب چاہے کچھ ہے تو پھر زیادہ ہی مستی میں آ گئے، پھر دل بہانے کے لیے کچھ اور چاہیے. تو محض نفس کے غلام بن کے لیے چلے جا رہے ہیں. کسی وقت سنجیدگی آتی ہی نہیں، کسی وقت ضبط نفس ہے ہی نہیں، کسی وقت خود کو بٹھا کے کوئی کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں. ہر وقت کھانا ہے، پڑھتے ہوئے بھی کھانا ہے، چلتے ہوئے بھی کھانا ہے، بیٹھ کے بھی کھانا ہے، کھڑے ہو کے بھی کھانا ہے، لیٹ کر بھی کھانا ہے، صبح بھی کھانا ہے، شام کو بھی کھانا ہے. اس کو کسی وقت بھی مس نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے کا اثر انسان کے اخلاق پر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی زیادہ ہم فاسٹ فوڈ کے عادی ہو گئے اتنے ہی ہمارے رویے بہت فاسٹ ہو گئے ہیں. ہمیں غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے، ہمیں رونا بھی جلدی آتا ہے، ہم ہر کام میں جلد بازی چاہتے ہیں. ٹریفک لائٹ بند ہو تو کس قدر ہارن بجائے جاتے ہیں، کوئی آگے آ جائے تو دھکے دے کے اس کو سائڈ پہ کر کے نکلنے کی کوشش کی جاتی. ہر چیز میں ایک جلد بازی کی کیفیت، دوسروں سے آگے بڑھنے کی دوڑ نیکیوں میں تو کم ہے لیکن دنیا میں زیادہ ہے. اس بات کا خیال اور احساس تو کم ہی ہوتا ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں اور اس کے نتائج اور اثرات کیا ہوں گے. مثلا اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کی پسندیدہ ترین چیز کیا ہے، what do you like، جب کسی کو تحفہ بھی دیتے ہیں کیا دیتے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں کسی کے ہاں، کیا لے کے جائیں گے؟ مٹھائی، کیک، چاکلیٹ، فروٹ نہیں، بور، میک ڈونلڈ کے برگر، ڈونٹس، پیزا. ان میں سے کتنی چیزیں ہمارا کلچر ہے، کتنی چیزیں ہمارے آبا و اجداد کی پیداوار ہے. بچوں کو کھانا کھلانے کا وقت نہیں، چاکلیٹ دے کے ٹال دیا. سادہ دودھ تو پینا ان کو بہت لگتا ہے، کولڈ ڈرنکس، پانی کیا کرنا ہے پی کر، جب تک اس کے اندر کچھ اور نہ ملا ہوا. وہ بتا رہے ہیں کہ 3 مہینے کے بچوں کو بھی فیڈر میں ڈال کے کوک پلا دیتے ہیں. پھر کھانا کھا کے پیٹ بھر کے پھر ہم فارغ نہیں رہ سکتے، پھر پان چاہیے، سپاریاں چاہیے، گٹکا چاہیے، پھر تھک گئے ہیں کھا کر پھر چائے چاہیے، سو کر اٹھئے بغیر کھلی کیے بیڈ شیٹ پیجیے. اور سب جانتے ہیں کہ صحت کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اچھی نہیں، اس کے باوجود یہ سمبل آف اسٹیٹس بن گیا ہے. آپ غریب کی جھونپڑی میں بھی چلے جائیے مہمان بن کر تو وہ کوک سے آپ کی توازو کرے گا. چاہے کہیں سے چرا کے لایا یا مانگ کے لایا. اب تھوڑے سے فائدے سن لیجیے ان چیزوں کے. مثلاً چاکلیٹ جو اکثر لوگوں کی کمزوری, سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں چاکلیٹ نہیں چھوڑ سکتے. سائنٹیفکلی یہ بات پتہ چلی ہے کہ آدھے سر کا درد جسے میگرین کہا جاتا ہے, ایکنی یعنی خارش اور جلدی امراض, موٹاپا, دانتوں کی بیماریاں, دل کی بیماریاں, یہ سب چاکلیٹ کی پیداوار ہے. اس میں دو کیمیائی مادے ہوتے ہیں, تھیوبرومین اور کیفین. خصوصی طور پر فائبروسسٹک بریسٹ کینسر کا سبب بنتے ہیں, کیونکہ جب چاکلیٹ نہیں تھی تو ہارڈلی کبھی سننے میں آیا تھا کہ کوئی ایسی بیماری بھی ہوتی. اور جن خواتین کے اندر اس چیز کا رجحان ہو وہ چار گنا زیادہ دوسری خواتین کے مقابلے میں اس بیماری میں جلدی مبتلا ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر ایک اور کیمیکل ہے جو جذباتی مسائل کا ذمہ دار ہے. مثلا افسردگی, الجھن, انتہائی رویے یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر آتے سے باہر ہو جانا, غصہ, کشمکش, الجھنے, انتہا پسندی, وہم, حتیٰ کہ یہ تشدد آمیز رویے جو ہیں یعنی بچوں کا ہائپر ہونا, اس کی وجہ بھی چاکلیٹ بتائی جاتی. ڈاکٹر مارشل مینڈل کے مطابق دودھ سے بنی ملک چاکلیٹ ذہنی کشمکش, یاداشت میں کمی اور لکھنے کی صلاحیت میں کمی کا سبب بنتی. ہم کہتے ہیں بچوں کو ملک چاکلیٹ دیں. اور چاکلیٹ کا مسلسل استعمال انسان کو ایڈکٹ بنا دیتا ہے اس کا, اور کھانے والوں کو ہر کچھ دیر کے بعد اس کی طلب ہوتی. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کھانے کے بعد پھر انسان رک جائے, کھانے کے بعد پھر جو ختم ہو جاتی تو پھر انسان دوبارہ چاہتا ہے کہ پھر اور کھائے. چاکلیٹ میں شکر کا تناسب 45% ہوتا ہے اور باقی فیٹس. ایک اونس چاکلیٹ 151 کیلوریز دیتی ہے, اور خاص طور پر بچوں کو اس چیز کا عادی بنانا جو ہے ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے, کیونکہ ان کی بھوک ختم ہو جاتی. ان کی زبان کے اوپر اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کا ٹیسٹ ختم ہونے لگتا ہے. یعنی پراپر نیچرل فوڈ ان کو پھر اچھی نہیں لگتی, وہ کھا نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے کھانے کے وقت بہت پانی پیتے ہیں, ایک ایک نوالے پہ پانی پیتے ہیں, کہتے ہیں بہت مرچ ہے بہت مرچ ہے. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ زبان پہ ان تمام چیزوں نے ایسے اثرات پیدا کیے تھے جس سے اب وہ نارمل فوڈ کھا نہیں پاتے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عموماً سافٹ ڈرنک کا رواج بہت ہو گیا ہے. پہلے لوگ ڈرنکس کے لیے بہت سے پھلوں وغیرہ کے جوسز استعمال کیا کرتے تھے اور ان کو پرزرو کر لیا کرتے تھے, جو صحت کے لیے بہت اچھے تھے. لیکن جب سے اس کی جگہ سافٹ ڈرنکس نے لی ہے تو بہت سی بیماریاں دیکھنے میں آئی ہیں. اگر دیکھا جائے تو سافٹ ڈرنکس کی غذائی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں ہے. ان میں شکر کی مقدار, تیزابیت, ایسیڈیٹی, مصنوعی رنگ اور پرزرویٹیوز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. سافٹ ڈرنکس گردوں کے کام پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں, جو بعض اوقات گردے کی پتری کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں. جسم میں ہاضمہ کے انزائمز جو ہیں ان پر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان کے عمل کو کم کر دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہاضمے کے نظام پہ بوجھ پڑتا ہے اور غذا کم ہضم ہوتی ہے, سوائے اس کے کہ جس میں سٹرس وغیرہ ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غذا جو ہے وہ گل کر جاتی ہے میدے کے اندر, اور بسا اوقات یہ منہ کی بھوک کے پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے, اور ایک زہر ٹاکسن کے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. اور یہ ٹاکسن مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں, خاص طور پر اگر پھل یا میٹھا کھایا ہو تو خمیر کی وجہ سے الکحل میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب بھی آپ کوئی سافٹ ڈرنک پیتے ہیں تو دراصل آپ ایک ایریٹڈ ڈرنک یعنی ایسا مشروب جس میں دباؤ کے عمل کے تحت کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کی جاتی ہے وہ پی رہے ہوتے ہیں, اور اس مشروب کے ذریعے آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک بڑی مقدار اپنے جسم میں داخل کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سانس لینے کے عمل میں ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جسم سے خارج کرتے ہیں اور اس کی جگہ آکسیجن اندر لیتے ہیں, لیکن اگر آکسیجن کی بجائے ہمارے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جائے تو اس سے کس کس قسم کے نقصان نہیں ہو سکتے. دہلی یونیورسٹی میں کوک پینے کا ایک مقابلہ ہوا, جیتنے والا نے 8 بوتلیں پی لی اور موقع پر ہی مر گیا. موت کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی بے تحاشا مقدار خون میں شامل ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے آکسیجن کم ہو گئی اور وہ اس کی موت کا سبب بن گئی. اسی طرح پرسی میں موجود تیزابیت ہڈیوں اور دانتوں کو گلانے کے لیے کافی ہے. اس کا بھی تجربہ کیا گیا کہ ایک ٹوٹا ہوا دانت پرسی کو بوتل میں ڈالا گیا, 10 دن میں وہ دانت اسی میں حل ہو گیا. तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो लोग कसमस के साथ ऐसे डेंट लेते हैं उनके दांतों का हाल क्या होता होगा। कहा जाता है कि कोक में मौजूद सिट्रिक एसिड की मिकदार चीनी के बर्तनों पर से धब्बे साफ कर सकती है। गाड़ियों के क्रोम बम्पर पर से धब्बे साफ करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल को क्रम्पल करके कोका कोला में भिगो दे, फिर उससे बम्पर को रगड़ने से उसके धब्बे साफ हो जाते हैं। गाड़ी की बैटरी के टर्मिनल में लगे जंग को दूर करने के लिए कोक का एक कैन डाले और उससे तमाम जंग साफ हो जाएगा। जंगशुदा बोर्ड साफ करने के लिए कोका कोला में भीगे कपड़े को उन पर कई मिनट तक रखे रहने से उनका जंग दूर हो जाता है और वो लूज हो जाते हैं। कपड़ों पर चिकनाई या ग्रीस उतारने के लिए कोक का एक पूरा कैन ऐसे कपड़ों पर डालें कि डिटर्जेंट डालकर धोएं, चिकनाई के धब्बे साफ हो जाएंगे। गाड़ियों की विंड स्क्रीन साफ करने के लिए भी एक अच्छे डिटर्जेंट का काम देती है। अमूमन जब कार एक्सीडेंट में अगर खून वगैरह के धब्बे पड़ जाए तो उसको भी कोक से बहुत जल्दी साफ कर लिया जाता है। इसी तरह टॉयलेट को साफ करने के लिए अगर कोक का एक कैन डाल दें उसमें और एक घंटे तक रहने दें, फिर उसको फ्लश करें, तो जो सिट्रिक एसिड कोक के अंदर होता है केन में वो सब का सब उसको बिल्कुल साफ कर देगा। इसी तरह हमारी गदाई आदात में और हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत ने हमको सुपारी खाने का बहुत आदि कर दिया है। हालांकि तहकीकात से ये बात पता चली है कि सुपारियां मुंह के कैंसर, अमराज दिल, शुगर और दमे के फैलाव का जरिया बनती है। सुपारी से मुंह के अंदर नरम गालों के दिल, जबान, मसूड़े सभी मुतासिर होते हैं और इसमें तांबे की ज्यादा जो है वो कैंसर पैदा करने का सबब बनती है। सौंफ और सुपारी में हीरोइन और मार्फिन के हल्के से असरात पाए जाते हैं। ये बात कराची यूनिवर्सिटी की तहकीक के जरिए सामने आई जिसमें उन्होंने सौंफ सुपारी के 36 मुख्तलिफ नमूनों का तजिया किया। बहुत से सौंफ सुपारी बनाने वाले इसमें नशावर चीजें मिलाते हैं ताकि इसके आदि लोग इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करें और उनकी आमदनी में इजाफा हो। तहकीक में यह के नमूनों में से तकरीबन निस्फ में मार्फिन और तकरीबन एक तिहाई में हीरोइन के असरात मिले। इन नमूनों में से 16 नमूनों को जब 48 घंटों के लिए पानी में रखा गया तो उससे फफूंदी लग गई। कॉलेज के तलबा से बोर्ड के इम्तिहान में जब जिस्मानी तलाशी ली गई तो उनकी अक्सरियत की जेबों में से सौंफ सुपारी निकली। इन्हीं से पता चलता है कि कौन की अक्सरियत खाने की बजाय इन चीजों पर गुजारा करती, क्योंकि वो भूख को खत्म करने में भी आसानी रहती है। कम खर्च वाला नशीन बाद सौंफ सुपारी के पैकेट पर फैक्ट्री का नाम भी नहीं लिखा होता, पता भी नहीं चलता कि बनी हुई कहाँ की है। इसी तरह पान खाना एक पुरानी हिंदुस्तानी रिवायत है और कहा जाता है कि इसके खाने से मुंह से खुशबू आती, खाना हजम होता है, लेकिन ये महज एक ख्याल है। डॉक्टर नईम खत्री कहते हैं कि पान एक जहर है। पान मसाले में बसा औकात नशा भी मिलाया जाता है और उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है या दूसरे अज्ञात होते हैं और नशा आवर चीज है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दीन में मना है। इसी तरह गुटखा आमतौर पर देखने में आया कि बहुत सारे लोग गुटके को एक मसाले के तौर पर खा रहे होते हैं, बसाओ का जरूरत नहीं भी होती लेकिन सिर्फ शौकिया तौर पर। गुटखा जो है ये फौरी तौर पर खराब होने वाली चीज है क्योंकि इसमें नहायत घटिया किस्म के प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं और नहायत गंदी जगह पर बनता है। इसको लेसदार बनाने के लिए बसाओ का जिसमें पका हुआ खून और छालियों नमा लकड़ी की तरह सब फल को सपू बना के डाला जाता है। इसका वजन बढ़ाने के लिए इसमें मुल्तानी मिट्टी और क्लेट पाउडर भी डाला जाता है और बाद इसमें नशा आवर अज्जा भी मिला दिए जाते हैं। रनछोड़ लाइन्स के एक मकामी डॉक्टर ने बताया कि उस इलाके में हर साल कम से कम 5 गुटखा खोरों के मुंह के कैंसर की वजह से मौत हुई है। एक रिसर्च रिसेंटली पाकिस्तान में हुई जिससे हर साल 3,000 अमवात मुंह के कैंसर की वजह से होती है और उसकी वजह इसी तरह की अनहाइजीनिक किस्म की फूड खाना है या गैर तैयब फूड खाना है। एक रिसर्च काउंसिल की तहकीक के मुताबिक मुंह का सरतान तमाम सरतान में से 10% है और दूसरे नंबर पर है। हाल ही में 452 मरीजों का मुआयना किया गया जो कि मीठी छालियां, गुटखा और मेन पूरी खाते थे और उनमें से 1/4 मरीज जो थे वो 18 साल से कम उम्र के थे और सबसे छोटा 10 वर्ष का 91 मरीजों के मुंह बंद हो चुके हैं यानी 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम खुलते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल लजीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, खाओ उसमें से जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको बतौर रिज़्क़ दी हैं, वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। खाना मना नहीं है لیکن کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر ہو تم صرف اس کی عبادت کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ایک, پاکیزہ چیزیں کھانی ہوں گی, اور نمبر دو, شکر ادا کرنا ہوگا. گویا کھانا بھی عبادت ہے اگر ستھرا کھایا جائے اور کھا کر شکر ادا کیا جائے.